البول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کے بیان کے سے متعلق احادیث کا ذکر ہے. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام میں اس کو خاص طور پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اگر ان احادیث کو کوئی سمجھ لے تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعہ واذا سجد ضم اصابعہ. کان اذا رکع صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو آپ کھول دیتے تھے کشادہ. روایات میں آیا ہے کہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ ایسا رکھ دیتے تھے جیسے گھٹنے کا لقمہ بنا لیتے تھے اس طرح کا، اور یہ انگلیاں کھلی رہتی تھیں، اس طرح نہیں بلکہ کھلی ہوئی. فرج بین اصابعہ واذا سجد ضم اصابعہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ سجدہ فرماتے تو انگلیاں کھلی نہیں رکھتے تھے بلکہ عام فطری حالت پہ چھوڑ دیجئے، نہ ایک دم بالکل تکلف کے ساتھ اس کو چپکانا بھی نہیں، تو گویا وہ فطری طور پر آپس میں جڑی رہیں گی. یہ تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی حالت جب آپ سجدے میں ہوتے تھے. کان اذا رکع فرج بین اصابعہ واذا سجد ضم اصابعہ، رواہ الحاکم. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعان، ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالتی مار کر کے بیٹھنے کی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی جس طرح آدمی پالتی مارتا ہے، دونوں پیر آگے دائیں بائیں ڈال نکال کر کے دبا کر کے، اس طرح ہم نے پیارے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. لیکن یہ حدیث مختصر ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر عذر کے ایسی حالت میں نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. یعنی یہ کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر نہیں تھا تو آپ جس طرح سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں یا تشہد اول میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح آپ صلات میں بیٹھتے تھے. کبھی بھی بیٹھنا ہو سجدے کے درمیان، تشہد میں، تشہد ثانی میں، سجدے کے تیسری رکعت کے لیے جلسہ استراحت میں، آپ اسی طرح بیٹھتے تھے. لیکن وہ قصہ ہے، صحیح روایات میں آیا ہے کہ نبی ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے نے آپ کو گرا دیا، اڑیل تھا گھوڑا. یہ بھی آپ کی بشریت کا تقاضا، جو لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول بشر نہیں تھے، یہ بھی دلیل ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشریت کے تقاضے میں مبتلا کیا، اور بشر تھے آپ. قل انما انا بشر مثلکم، یہ نہیں کہ صرف بشریت کا لباس یا بشریت کا رنگ آپ کے اوپر ڈال دیا گیا تھا. یہ قرآن کو جھٹلانا ہو جاتا ہے جیسا کہ لوگ آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. تو یہ بشریت کا تقاضا اور فطری تقاضا تھا. تو گھوڑے نے آپ کو گرا دیا، جو حشت قدم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدم مبارک میں موچ آ گئی، ٹوٹا نہیں موچ آ گئی، جیش کہتے ہیں. اس وقت آپ عام طبعی یا شرعی حالت جو سجدے کے درمیان یا تشہد کے درمیان جس طرح بیٹھتے تھے اس طرح نہیں بیٹھ سکتے تھے. آپ نے تربع کر کے یعنی پالتی مار کے بیٹھے اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح نماز پڑھی. گویا ایک عام قاعدے کے تحت، ایک عام اصول کے تحت شرعی، کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جس طرح ممکن ہو پڑھنے کی نماز، نماز کی صورت جس طرح پڑھنے کی کا امکان ہو اس طرح تم نماز پڑھو. صلی قائما پیارے رسول نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا، اگر نہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے. بیٹھنے کی کیا حیات ہے؟ بیٹھنے کی حیات وہی ہے جس طرح آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے درمیان بیٹھتے تھے، لیکن اگر اس بیٹھنے میں بھی کوئی دوسری شکل ہو تو صلی قائدن میں داخل ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر کے پڑھو، اس شکل میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو دوسری شکل میں بیٹھو. اگر ایک پیر موڑ کر کے اور دوسرا پیر پھیلا کر کے پڑھنے کی ضرورت پڑے تب بھی اس طرح کر کے پڑھ سکتا ہے آدمی. اسی طرح اگر مجبوراً بائیں ہاتھ پہ ٹیک لگا کر کے اور دائنا پیر پھیلا کر کے جس طرح بھی ممکن ہو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کہ آپ نے اپنی امت کے لیے اس طرح آسانیاں عبادات میں بھی چھوڑی ہیں اور دوسرے معاملات میں بھی آپ نے چھوڑی ہیں. تو آدمی کو بہرحال نماز ہر حالت میں پڑھنی، یہاں تک کہ اگر بیٹھ کر کے بھی کسی حالت میں نہ پڑھ سکے تو پھر کیا ہوگا؟ فعلا جنبن، پہلو کے بل یا چت لیٹ کر کے پیٹ ہی کے بل. ایسے مسائل آتے ہیں بہت ہی، یعنی بہت سے ایسے حالات خدا نہ خواستہ جیسے اللہ تعالیٰ بچائے ہر ایک کو امراض سے. ایک آدمی کی عیادت کرنے گئے تو دیکھا ایک آدمی پیٹ ہی کے بل پڑے ہوئے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ان کو بواسیر کا آپریشن ہوا ہے. بواسیر کے آپریشن کا آدمی پیٹ ہی پر پڑا رہے گا کچھ دن تک، تو اب اس حالت میں کیا نماز چھوڑے گا؟ نہیں، نماز اس کو چھوڑنے نہیں، پیٹ ہی کے بل اس کو جس حالت میں بھی اشارہ کر کے قبلے کی طرف ہو یا قبلے کی طرف نہ ہو، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، چار پائے قبلے کی طرف کر دینی چاہیے. اگر ایسا نہ ہو پائے تو پیٹ ہی کے بل اشارے سے جس طرح ہو قبلے کی طرف بھی نہ ہو سکے تو اس کو نماز بہرحال پڑھنی ہے. نماز کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ کسی حالت میں اس کو دوسرے دنوں کے لیے نہ چھوڑا جائے جب تک ہوش و حواس قائم ہے. صلی قائدن، تو کسی حالت میں بھی بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، لیٹنے کی بھی کئی کیفیت ہو سکتی ہے، جس کیفیت میں بھی آدمی لیٹ کر کے پڑھ سکے اس کو بہرحال نہ صلات پڑھنی ہے، کیونکہ نماز جو ہے اس کو چھوڑنے کا حق اس وقت ملے گا جب وہ عقل سے عاری ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے، مجنون ہو جائے. اس وقت آدمی کو رفع القلم عن ثلاثہ، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے، اس وقت گناہ کا قلم اس سے اٹھا لیا جاتا ہے. عن المجنون حتی یفیق، پاگل آدمی سے یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ جائے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول کی دعائے مبارک دونوں سجدے میں یہ ہوتی تھی، اللہ دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان تو آپ کی یہ دعا تھی، اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنی اور میرے اوپر رحم کر، واہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے تمام مصائب سے عافیت دے، وارزقنی اور مجھے روزی دے. کیا چاہیے آدمی کو؟ سبحان اللہ، یا اللہ تعالیٰ بخش دے. رب کی بخشش جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر بخش دیا تو جنت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے. وارحمنی، میرے اوپر رحم کر. رحم کا جو کچھ معنی بھی ہو سکتا ہے وہ معنی یہاں موجود ہے. آدمی اگر کسی حال اچھے سے اچھی حالت میں بھی ہو، وہ اپنے کو ملک الملوک بھی کہلاتا ہو یا دنیا کا مالک ہو، لیکن اللہ کی رحمت کا وہ مستحق ہے، اللہ کی رحمت کا وہ محتاج ہے، مستحق میں محتاج ہے. اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے، گڑگڑا کر کے اللہ کی رحمت طلب کرے. دنیا کی چیزیں اس کو مل گئیں، لیکن آخرت کی چیز یا آخرت کے اعمال جو کر رہا ہے اس میں بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی شخص کو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہ لن ینجی احدا عملہ، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھیے کوئی اپنے عمل کے بھروسے پر رہ کر کے اللہ سے توکل نہ چھوڑے، اللہ پر توکل کرے، اللہ سے مدد مانگے اور اپنے عمل کے بھروسے پر یہ نہ سمجھے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی اسی طرح ہم لوگوں کی طرح ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالی ہمارے عمل سے نجات نہیں دے سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لیا ہے یا ڈھانپ لے. تو گویا آدمی کو اللہ کی رحمت اور اللہ کے رحم کی ضرورت ہے، اس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہ ہو. اور یہ استغنا جو ہے یہ کبر کی دلیل ہے، اور کبر جو ہے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک دم یہ لوگ کھائیں گے. ہاں اٹھا لیں تو ہم لوگ بیٹھے رہے کیا سکھائے بارش ہو رہی ہے
بارش ہو رہی ہے
دیکھیے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ بھیگیں گے وہ غالب نہیں بھیگے گی حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی پیارے رسول کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا فإذا كان في وتر من صلاته جب آپ اپنے نماز کے وتر میں ہوتے تھے وتر کا مطلب یعنی پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد دوسری رکعت تو جفت ہو گئی تیسری رکعت کے بعد اسی طرح اگر پانچویں رکعت بھی ہوتی تو وہ وتر میں ہوتی لیکن یہاں دوسری رکعت کو اٹھنے کے لیے پہلی رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے لم یمحو حتی یستوی قائدن آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ اچھی طرح بیٹھ جاتے تھے یستوی قائدن اطمینان سے آپ بیٹھ نہ جاتے یعنی گویا سجدے سے اٹھنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو اطمینان سے بیٹھ لینے کے بعد پھر اٹھتے کس طرح تھے اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر کے گھٹنے کو پہلے اٹھاتے تھے پھر ہاتھ کو بعد میں اٹھاتے تھے حضرت مالک بن حویرث کی یہ روایت مسلم بخاری اور دوسری احادیث میں دوسری کتابوں میں ہے اور اصح الصحاح روایت ہے یہ اس کو لوگوں نے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کے ایام کی نماز کا بیان ہے یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کمزور ہو چکے تھے اس وجہ سے آپ جب اٹھنے لگتے تھے تو ٹیک لگا کر کے آرام سے اٹھتے تھے ہم سب کو اٹھائیں گے چھوڑ دیجئے بھائی سب دے دیجئے
آ جائیں
لے لیجئے ہم لوگ بیٹھے رہیں گے ان شاء اللہ کرسی نمبر اٹھائیے گا ہمیں مت اٹھائیے گا اٹھا دیجئے
بارش ہے نہیں
بچاروں کو آرڈر ایک ہوتا ہے تو اس پہ دوڑ پڑتے ہیں کیا کریں مجبور ہیں وہ بھی
کیا کرتا ہے بھائی کیا کرتے ہیں
اٹھا دیا
لپیٹ کے آپ کو دیتا ہے آرام سے اس میں بے قاعدہ ہو جاتا ہے
باہر لے گئے
باہر لے جاؤ
باہر لے جاؤ کوئی بات نہیں باہر نکال دیں تو باہر کو
باہر کو نکال
باہر کو نکال باہر نکال دیں چلو بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں
اس حدیث کے بارے میں جس میں کہا جاتا ہے کہ پیارے رسول جل سے
ایک کو رہنے دو بھائی
اٹھا ہی دیا پہلے اٹھا لیجئے اٹھا لیجئے
ابھی نہیں
اور چاہیے
بیٹھیے
پیارے رسول کی اس حیات کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور ہو چلے تھے آخری عمر کے آخری ایام میں تب اس طرح کا آپ جلسہ فرماتے تھے یعنی یہ کہ دوسری رکعت کے لیے جب اٹھنا ہوتا یا تیسری رکعت کے لیے جب اٹھنا ہوتا تو آپ ہاتھ کو زمین پہ رکھ کر کے آرام سے بیٹھ کر کے پھر اس کے بعد اٹھتے تھے پہلی زندگی میں وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے اٹھ جاتے تھے سجدے سے اٹھتے ہی سیدھا اٹھ جاتے تھے آخر میں پیارے رسول جب کمزور ہو چلے تھے تو آپ نے اس طرح کیا حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی اگر کمزور ہو بھی گئے تھے تو اس طرح کمزور نہیں ہوئے تھے الا یہ کہ عارضی بیماری جو آ جائے کہ آپ نماز کو عام حالات کی طرح ادا نہ کر سکیں کمزوری اس طرح کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض موت میں آئی تھی یہ استقرا یا پورے آپ کے حالات کو تلاش کرنے کے بعد یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو اس قدر کمزوری نہیں آئی تھی کہ آپ نے مجبوراً ایک سنت پہلے جاری کی تھی پھر مجبوراً آپ نے ایک سنت دوسری نکالی نہیں حضرت مالک بن حویرث کا جو قصہ ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابو داؤد وغیرہ میں اس کی تفسیر اگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے ہم لوگ نوجوان تھے، لفظ بخاری شریف کے لفظ و نحن شبابا، شباب کی جمع، گویا ہم نوجوان تھے اور 20 دن ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر کے آپ کی طرح نماز پڑھتے تھے اور آپ سے علم سیکھتے تھے. نوجوان تھے پیارے رسول، کان بنا رفیقا رحیما، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. پیارے رسول ہم سب پر رحمت اور شفقت کرنے والے تھے. فلما ان رآنا، جب آپ نے دیکھا، ان اشتقنا الی اہلنا، ہمیں اشتیاق ہوا اپنے بچوں کی طرف، کہ ہم بچوں کو یاد کرنے لگے کہ آپ نے ہمارے پھر آپ نے ہمارے حالات سے معلوم کیا کہ ہم بچوں والے ہیں، بچوں میں جانا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اذهبوا الی اہلکم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ اذهبوا الی اہلکم، اپنے گھر بار اور بچوں میں چلے جاؤ. وعلموا من وراءکم، تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو سکھاؤ. 20 دن میں بہت کچھ حاصل کر لیا. وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ، جب صلاۃ نماز کا وقت حاضر ہو، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک آدمی اذان کہہ دے. وَلِأُمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، وہاں پیارے رسول نے فرمایا کہ تم سے بڑے جو ہیں وہ تم لوگوں کے امام بنائیں، نماز پڑھائیں امام بن کر کے. وہاں اکبرکم کیوں کہا؟ قاعدہ عام یہ ہے کہ جو قرآن کا زیادہ حافظ ہے وہ امامت کا مستحق ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے صرف بڑے وہاں بڑے کا اعتبار کیا، کیونکہ سب 20 دن بیٹھے، اکٹھا رہے، اکٹھا اٹھتے بیٹھتے رہے. پیارے رسول کی مجالس میں سب کا اشتراک ایک ہی طرح رہا، اس وجہ سے علم میں سب برابر تھے، قرآن کے حفظ میں برابر تھے، اور اسی طرح احکام کے علم میں برابر تھے. اس وجہ سے اب رہ گیا فضیلت اور مزیت اور ایک دوسرے کو بڑھانے کا ایک سبب یہ ہوا کہ جو بڑا ہے اس کا احترام کیا جائے. تو پیارے رسول نے فرمایا وَلِأُمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں سے جو بڑے ہیں وہ تمہارے امام بنے، تمہاری امامت کرائیں. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. دیکھیے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جاتا تھا اور مساجد میں، دوسروں نے بھی ان سے روایت کیا کہ جاتے تھے کسی قبیلے کی مسجد میں بیٹھ گئے اور کہتے تھے تعالوا، آؤ ہم تمہیں پیارے رسول کی نماز دکھائیں. کیسے پیارے رسول نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ پیارے رسول نے ان کے ذمہ، ان کی گردن میں ایک فرض اور واجب ڈال دیا تھا، علموا من وراءکم، تمہارے پیچھے جو ہیں ان کو سکھانا جو علم تم نے سیکھا ہے. تو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے اس طرح نکلتے کہ مسجدوں میں جا کر کے کہتے، ایک لفظ میں یہ ہے کہ آؤ ہم تمہیں پیارے رسول کی نماز مبارک سکھائیں دکھائیں. دوسرے لفظ میں ہے کہ واللہ قسم کھا کے کہتے، دیکھو نماز کا وقت تو نہیں ہے، اور نماز صرف نماز کے لیے نہیں پڑھنا بلکہ نماز اللہ کے لیے اور تمہیں دکھانے کے لیے کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اس لیے میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ اس طرح دو رکعتیں پڑھ کر کے سکھاتے تھے. اور ان نمازوں میں وہ جلسے استراحت کرتے تھے. اور وہ نوجوان تھے، دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نوجوان تھے، پھر یہ کہنا. اور یہ بھی ایک چیز اصولی طور پر ہے، اصول فقہ کا، قواعد فقہ کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جو چیز بیان کی مستحق ہے اگر بروقت نہ بیان کیا جائے تو غلطی ہے. یہ اللہ یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، اگر پیارے رسول نے ان کو سکھایا، اپنی نماز دکھائی خاص حالت میں، تو ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ دیکھو میں جلسہ استراحت ایک مجبوری کے تحت کر رہا ہوں. اس وقت آپ نے نہیں بتایا، گویا آپ نے کما حق تبلیغ نہیں کی. یہ بھی ایک چیز ہے. اور اگر آپ نے بیان کیا ہوتا تو ضرور صحابی نقل فرماتے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ جوانوں کا کام نہیں، یا طاقت ہوتے ہوئے جلسہ استراحت نہیں کیا جا سکتا، مجبوری کی شکل میں، کمزوری کی شکل میں، بڑھاپے کی شکل میں، یا اور کوئی شکل ہو، اس شکل میں جلسہ استراحت یعنی دوسری رکعت کے لیے جب اٹھنا ہے تو اطمینان سے بیٹھ کر کے اٹھنا، یہ مجبوری کی شکل میں نہیں. اگر ایسا ہوتا تو مالک میں ہو اپنی جوانی میں، جو کہتے ہیں ہم لوگ جوان تھے، اپنی جوانی میں آ کر کے لوگوں کو اس طرح کی نماز نہیں سکھاتے. جیسا کہ روایت میں واضح ہے کہ اس میں جلسہ استراحت فرماتے تھے. بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ باقاعدہ بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا کہ بھول گئے، یعنی اچھی طرح اطمینان سے بیٹھ کر کے پھر اس کے بعد اٹھتے تھے. تو یہ کہنا کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ غلط ہے. سب سے صحیح سنت یہی ہے، یعنی یہ کہ، اور دوسری روایت ہے کہ پیارے رسول اس طرح بھی اٹھے ہیں، لیکن قاعدے کے ساتھ یا اصول کے ساتھ جب ہم موازنہ کریں گے تو پیارے رسول نے ایک حکم کسی کو دیا ہو, اس حکم کے خلاف آپ کا کام ہو تو کہا جائے گا دونوں جائز ہیں, لیکن امت کے لیے آپ کا حکم راجع ہے. یعنی پیارے رسول نے جس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہتے ہیں کہ خصوصیت کا بھی امکان ہے, امت کو کچھ حکم دیا اپنا کچھ کیا تو آپ کا کام آپ کے ساتھ, یا یہ کہ بیان جواز کے لیے کہ امت کو جو حکم دیا ہے راجح امت کے لیے وہی ہے جو آپ نے حکم دیا ہے. تو جس طرح جب آپ نے کہا کہ میری طرح نماز جس طرح دیکھا ہے نماز پڑھو اور اس طرح وہ نماز پڑھتے تھے, اب اگر آپ سے کسی نے یہ بھی نقل کیا کہ آپ سجدہ سے اٹھتے ہی سیدھے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھ جاتے تھے, یہ بھی فعل صحابہ سے بھی ثابت ہے, جائز کہا جائے گا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل امت کے لیے کیا ہے کہ وہ ٹیک لگا کر کے اطمینان سے, کیونکہ یہ اطمینان صلات میں اطمینان کی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, تعدیل ارکان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں یہ سنت نہیں, یہ غلط ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نماز میں, اور امت کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ اس طرح تم پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو پڑھنے کا. تو راجے یہ ہوگا صحیح ایک حدیث کے قاعدے کے ساتھ, جس حدیث کو راجے یا جس حدیث کو مرجوع کہنے کا جو قاعدہ اور طریقہ ہے اس قاعدے کے تحت یہ حدیث ارجح ہے, یعنی یہ امت کے حق میں زیادہ اہم ہے. وہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے. ہم نے بہت پہلے بہت بچپن میں بلوغ المرام پڑھا تھا, ایک استاد تھے تو وہ کہتے تھے کہ راجح یہ ہے کہ ہاتھ دیکھ کر کے پھر اٹھے, اور وہ بھی بات صحابہ سے ثابت ہے, پیارے رسول سے دیکھا ہے انہوں نے, پیارے رسول کو دیکھا ہے, اس وجہ سے اس کو فرض میں کرتے تھے اس کو سنت میں کرتے تھے. دیکھیے یہ ان کا ایک اجتہاد تھا, کہتے تھے جب یہ بھی ثابت وہ بھی بعض حالات میں ثابت ہے تو یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے, لیکن فرض میں جل سے استراحت کر کے اور سنت میں بغیر جل سے استراحت کر کے. ہاں ایک سوال بڑا اہم ہے, وہ بھی یعنی اصولی نقطۂ نظر سے اس پر جب فیصلہ ہو جائے گا تو ان شاء اللہ اطمینان ہوگا. ایک چیز یہ ہوتی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 375 یاد رکھیے گا, وہ پیارے رسول جب اٹھتے تھے تو ہاتھ ٹیک کر کے, ذرا سا کوئی صاحب اٹھائیں آپ نہیں جیسے ہاتھ ادھر مو کر کے قبلے کی طرح مو کر کے سجدہ کر کے اٹھائیں اطمینان سے بیٹھ جائیں, ہاں بیٹھ جائیں اطمینان سے, اس کے بعد پھر اٹھیے تو ہاتھ کی پوزیشن کیا اس طرح ہو یا دوسری پوزیشن, ایک تو ایسا ہو یا دوسری پوزیشن اس طرح کی ہو, کیا شکل ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسری روایت میں کان یا ہفتہ میں دو علیحدہ, آپ سجدے سے اٹھ جانے کے بعد بیٹھنے کے بعد اٹھتے جب تھے تو ہاتھوں پر ٹیک لگا کر کے, اب ہاتھوں پر ٹیک لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کریں یا اس طرح کریں, اس طرح تو ممکن نہیں ہے, آسان نہیں ہے, دو ہی صورت رہ گئی, یا کوئی ایسا بھی کریں, سب شکلیں ہو سکتی ہیں, یعنی کوئی ایسے بھی بہت سے لوگ ایسے بھی اٹھتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے اٹھتے ہیں دیکھا گیا ہے, لیکن اس کی تفسیر کہاں سے لائی جائے, بیان کہاں سے لایا جائے کہ ایک شکل ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو ایک روایت میں آیا ہے کہ کان یا عجینو, آپ جیسے آٹا گوندھنے کی شکل ہوتی تھی اس طرح ہاتھ بنا کر کے آپ اٹھتے تھے, اس طرح عام طور پر آٹا اسی طرح گوندھتی ہیں عورتیں, ہمر جس کو بھی گوندھنا ہو کبھی ایسا بھی گوندھتے ہیں. تو یاجین کا عام طور پر جو طریقہ رہا ہے پرانے دن, اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عمر کے لفظ کے بیان میں بھی آیا ہے کہ اس طرح یعنی گویا مٹھی باندھ کر کے اور اٹھتے تھے. اس روایت کے بارے میں اسنادی طور پر اس میں ایک صحابہ کے بعد تابعین کا جو زمانہ ہے اس میں ایک تابعی ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کسی نے ان کو صاحب اعتماد کہا ہے یا نہیں کہا ہے, جس کو کہتے ہیں مجہول. مجہول کا مطلب ایک مسلمان ہے بیچ میں آ کر کے بیٹھ گیا, آپ ان کو جانتے ہیں, ہاں جانتے ہیں, فلاں جگہ فلاں کے بیٹے ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں یا بمبئی میں رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں, بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں کچھ جانتا ہے, لیکن ظاہری حیات ظاہری حالت ٹھیک ہے الحمدللہ, کئی مرتبہ مسجد حرم میں آتے ہوئے دیکھا ہے صبح شام پڑھ رہے ہیں, تو اس کو اصول حدیث میں کہتے ہیں مجھول, یعنی ان کو نہیں جانا جاتا ہے, غیر معلوم آدمی ہیں کہ کہاں کے ہیں کیسے ہیں. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ایسا آدمی شکل بنا کے آ گیا اور چور ڈاکو بھی ہو, ایسا ہے نا. لیکن ایک چیز آپ یہ سمجھیں کہ خاص طور پر پیارے رسول نے جو فرمایا خیر القرون قرنی, خیر الناس قرنی، سب سے صحیح لفظ جو ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو میرے ہم عصر، یعنی پیارے رسول کی زندگی میں جو لوگ ہیں وہ سب سے اچھے، یعنی صحابہ کرام. ثم الذین یلونہم فی التابعین، ثم الذین یلونہم فی اتباع التابعین. ایک روایت میں آیا ہے کہ چوتھے لوگوں کا بھی ذکر ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. تین صحیح روایت ہے، تین قرن یا تین زمانے کا آپ نے ذکر کیا ہے، صحابہ کرام، پھر ان کے شاگرد، پھر شاگردوں کے شاگرد. آپ نے ان کو خیریت کا گویا خیریت کی گواہی دی ہے آپ نے ان کے لیے، یا خیریت کا امتیاز دیا ہے. لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ اس میں فردن فردن اچھے لوگ تھے، اکثر خیر غالب تھا الحمدللہ. کچھ لوگ اس کے اندر منافقین بھی تھے، کچھ لوگ بعد میں تابعین کے زمانے میں بھی ہوئے منافقین، اور اس طرح کے جو اعدائے اسلام جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف بہت کچھ دنگا اور فساد کیا اور بہت کچھ کیا. اللہ تعالیٰ بہرحال وہ ایک زمانہ تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں ایک مجہول آدمی جس کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ شریر رہا ہے یا بدکار رہا ہے، فاسق رہا ہے، مجہول ہے، کوئی برے انداز سے اس کو نہیں جانتا، تو گویا انشاءاللہ ان کی حالت صحیح ہی رہی ہوگی. اگر صحیح نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور رسوا کرتا. تو یہ روایت جو آئی ہے، دیکھیے میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اصولی طور پر، اصول حدیث میں یہ روایت ان تابعی سے آئی ہے جن کے بارے میں ائمہ نے ان کے حافظے کی بھی گواہی نہیں دی ہے، اور نہ ان کی دیانت اور امانت اور مروت کی گواہی دی ہے. مجہول آدمی، لیکن ان کا ذکر ہے کہ مسلمان تھے، ان کے باپ کا نام یہ ہے، وہ ایسے ہیں، بصرہ کے تھے. ان سے یہ روایت، ایسے آدمی کی روایت پیچھے کے لوگ دوسرے صدی میں، تیسرے صدی میں جو ہیں تو اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ اس زمانے کے راوی ان کی روایت کو بہت سے علماء نے قبول کیا ہے. اور بالاخص وہ روایت جس کی اصل موجود ہے کہ آپ ہاتھ پر ٹیک لگاتے تھے، اب ٹیک لگانے کی کیا کیفیت ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے ایک آدمی سے جب اس طرح کی بات آ گئی، اس طرح کی روایت تو کہیں نہیں کسی آدمی سے نہیں آئی کہ آپ ہاتھ کو بچھا کر کے، ہتھیلی کو بچھا کر کے اٹھتے تھے، اور اس طرح کرنے کی ایک مسلمان سے باہر آئی ہے، اگرچہ اس کو ہم تفصیل نہیں جانتے ہیں. تو وجہ ترجیح اس کیفیت کی اس روایت سے لی جاتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اقرب یہ ہے کہ آپ اس طرح کر کے اٹھتے تھے. بہرحال یہ گویا ایک اصولی بحث ہے. تو گویا دوسری حیات کے لیے کوئی روایت نہیں آئی ہے کہ آپ اس طرح کرتے تھے. اس حیات کے لیے کیسی روایت آئی ہے جس کے راوی مجہول ہیں، لیکن اللہ نے ان کو چھپا رکھا ہے، ان کے بارے میں کوئی بری گواہی نہیں ہے. تو گویا یہ ترجیح دی جائے گی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھتے تھے. ہم ایک اسکالر حدیث کی حیثیت سے بہرحال اسی کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اصول حدیث میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ ضعیف روایت بھی ہو اگر، اور اصل حدیث صحیح ہو، کوئی جزئی یا کوئی ایسا اس میں ایک شوسا ایسا ہو جس کے ترجیح کی ضرورت ہو، تو اس سے ترجیح لی جا سکتی ہے. یہ انار المنیف میں علامہ ابن قیم نے اسی طرح دوسرے لوگوں میں نقل کیا. تو گویا اصول حدیث کا کی تجویز یہ ہے کہ اس کو، اصول حدیث کا مشورہ یہ ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیک لگا کے اٹھتے تھے تو آپ کے ٹیک لگانے کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ اس طرح کی کہ انگلیوں کو الٹا کر کے، گویا مٹھی باندھ کر کے، جس طرح آدمی آٹا گوندھتے وقت گوندھتا ہے اس طرح کر کے آپ اٹھتے تھے. یہی زیادہ راجے ایک معلوم ہوتا ہے الحمدللہ. بہرحال اور اگر کوئی شخص اسی طرح اٹھنے پر مصر ہے تو وہ بھی جائز ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کو عذر ہے کہ حدیث جب نہیں ثابت ہے تو جس طرح بھی ہم اٹھ جائیں صحیح ہوگا، یہ کہہ سکتا ہے. لیکن جب ایک حدیث سے اس کی ترجیح مل رہی ہے تو اسی کو راجے سمجھنا چاہیے. قاعدے کے تحت یہ بات اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. 375 تو اس باب میں یہ کہنا کہ یہ پیارے رسول کی سنت نہیں، یہ غلط ہے. اور یہ کہنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں کمزوری کی بنا پر کہا، یہ غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ جوان صحابی جو تھے، مالک بن حارث وغیرہ، اس طرح نہ کرتے اور اس طرح نہ سکھاتے. ایک چیز یہ بھی آپ سمجھیں اصولی طور پر کہ صحابہ کے زمانے میں، پیارے رسول کے حیات میں، صحابہ نے کوئی غلط کام چپکے سے اندھیری رات میں بھی کیا ہو، اگر غلط ہے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تنبیہ فرماتے تھے وہی کے ذریعے سے. اس کی دلیل یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عزل کا مسئلہ ایک ہے عزل کہتے ہیں کہ آدمی لونڈی وغیرہ سے یا آزاد عورت سے اگر بر وقت بچہ نہیں چاہتا, جیسے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بھائی اب تین آپریشن ہو چکا, چھپنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اب اگر حمل ہوا تو بڑی مشکل ہو جائے گی, تو اب کیا کرے آدمی, اس میں بھی مجبور ہے, دونوں طرف سے مجبوری ہے, وہ بھی کرنا ہے اور بچانا بھی ہے, تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جب پانی گرنے کا خطرہ ہو تو نکال کر کے باہر گرا دے, اس کو عزل کہتے ہیں. عزل کے معنی الگ ہو جائے. یہ اندر اندر کرتے تھے لوگ پیارے رسول کے زمانے میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جائز ہے, یعنی کوئی محاربہ کر رہا اللہ تعالیٰ سے کہ بچہ ہو ہی نہ, تو حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کن نازل والقرآن ینزل, ہم ایسا کرتے تھے پیارے رسول کے زمانے میں, اس حالت میں جب قرآن کریم کا نزول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا. ولو کان شیء, دیکھیے ان کا فہم اور ان کا استنباط, ان کی فقہ کہتے, ولو کان شیء ینہى عنہ, اگر یہ چیز کوئی ایسی چیز ہوتی جو بری تھی, منع کی جانے والی چیز تھی, لنہانا عنہ القرآن, تو قرآن ہمیں اس سے منع فرما دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا کہ یہ چیز کرتے ہیں لوگ, ایسی بہت سی روایت آتی ہیں, منہم من یقول کذا, منہم من یقول اذن لی ولا تفتنی, ومنہم من یستنبطونک, یعنی اس طرح کا ہے, کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں آپ کو, کچھ لوگ چپکے چپکے آپ کے بارے میں یہ رائے کرتے ہیں. اس قسم کی آیات نازل, اگر یہ چیز غلط ہوتی تو